بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے سعودی عرب کے ممتاز عالم دین آیت اللہ شیخ باقر نمری کی سعودی حکومت کے ہاتھوں مظلومانہ شہادت، اور ایران کے سفارت خانے پر جو کہ صنعاء میں واقع ہے اس پر سعودی طیاروں کی بمباری. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، تو ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. ناظرین، آٹھ دن کا عرصہ گزر چکا ہے. سعودی عرب کے ممتاز عالم دین آیت اللہ شیخ باقر نمر کو سعودی حکومت اور سعودی کارندوں کے ہاتھوں شہید کے جانے کو، لیکن عوامی سطح پر دنیا کے مختلف علاقوں اور گوشہ کنار میں جو احتجاجی سلسلہ شروع ہوا تھا اب بھی وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے. ہر طرف سعودی حکومت کے اس ظالمانہ اقدام کی مذمت ہو رہی ہے، اور شہید آیت اللہ باقر نمری کی راہ اور ان کے مشن کو جاری رکھنے کے عزم کا اعلان کیا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں بھی عوام نے اپنے طور پر شہید آیت اللہ باقر نمری کی شہادت کے بعد سعودی حکومت کے اس اقدام کے خلاف مختلف شہروں من جملہ دارالحکومت تہران اور مشہد میں بھی مظاہرے کیے. ان مظاہروں کے دوران، جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ کچھ عناصر نے تہران میں سعودی عرب کے سفارت خانے پر اور مشہد میں سعودی عرب کے قونصل خانے پر بھی حملہ کیا، اگرچہ ان دونوں عمارتوں میں سعودی عرب کا کوئی بھی کارکن یا کوئی بھی سفارتکار نہیں تھا اور کسی کو کوئی گزند نہیں پہنچی، لیکن سعودی حکام نے اس واقعے کو بہانہ بنا کر آنن فانن اسلامی جمہوریہ ایران سے اپنے تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کر دیا. سعودی حکومت کے اس اعلان کے بعد چند ایک چھوٹی چھوٹی ریاستوں نے بھی سعودی حکومت کی پالیسیوں کی اتباع و پیروی کرتے ہوئے کچھ ایسے ہی اقدامات کیے، لیکن جواب اس کو یوں نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ایران کی حکومت نے اس واقعے کی مذمت کی، اور ظاہر ہے کہ متعدد اور دسیوں افراد کو گرفتار بھی کیا گیا، لیکن سعودی حکومت نے اپنے مخاصمانہ اقدامات کو جاری رکھتے ہوئے یوں کہا جائے کہ دارالحکومت صنعاء میں، یمن کے دارالحکومت صنعاء میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے پر باقاعدہ بمباری کی، عمارت کو نقصان پہنچایا، اور ایرانی سفارت خانے کی حفاظت پر مامور متعدد سیکورٹی اہلکار زخمی بھی ہوئے. اسلامی جمہوریہ ایران نے سعودی حکومت کی اس جارحیت پر باضابطہ احتجاج کیا ہے اور شکایت بھی کی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تہران اور مشہد میں سعودی سفارتی مراکز پر اگر کچھ مظاہرین نے، جو نام نہاد مظاہرین تھے، انہوں نے حملے کر دیے، تو سعودی حکومت نے فوری طور پر اس کو اس قدر بڑھا چڑھا کر پیش کیا گویا پوری دنیا کو اس نے سر پر اٹھا لیا اور ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بھی منقطع کر لیے. لیکن اب جب سعودی حکومت نے باقاعدہ جارحیت کی اور اس کے بمبار طیاروں نے صنعاء میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے پر بمباری کی، تو اس کے پاس اس کا کیا جواب اور کیا جواز ہے؟ بہرحال ان تمام موضوعات اور مسائل کا ہم جائزہ لیں گے. اس کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایران کے ممتاز طرز نگار اور سیاسی امور کے ماہر اور سابق سینئر سفارتکار سید ہادی سید افقی صاحب کو، اور ہمارے لندن اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے عالمی امور کے ماہر اور سرکردہ طرز نگار جناب بیرسٹر طاہر واسی صاحب. ہم ان دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. آغاز کرتے ہیں یہاں تہران میں موجود مہمان جناب سید ہادی سید افقی صاحب سے. السلام علیکم جناب.
میں بھی آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور تمام ناظرین کی خدمت میں بھی سلام پیش کرتا ہوں.
جی سید ہادی افقی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آیت اللہ شیخ باقر نمری کی شہادت کے بعد عالمی سطح پر مظاہرے جاری ہیں، تو اس کی دشمنی اور دعوت سعودی حکومت ایران سے کیوں نکال رہی ہے، اور کیوں اس نے صنعاء میں ایران کے سفارت خانے پر بمباری کی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ چیز تو طے تھی پہلے سے کہ اسلامی انقلاب کے بعد آل سعود نے جس انداز میں اسلامی انقلاب سے دشمنی دکھائی ہے وہ مختلف شکلوں سے، مختلف صورتوں میں اور مختلف زاویوں سے انقلاب اسلامی کے درپے تھا. اور اس میں سے ایک سیناریو جو ابھی جاری ہے وہ جس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے، انقلاب اسلامی کے خلاف کہ جو آج بھی جاری ہے. اور ایک وقت وہ تھا کہ جب انقلاب اسلامی ابھی نوزائیدہ تھا اور ابھی اس نے جڑیں نہیں پکڑی تھیں، اور انہوں نے صدام کی فوجوں کو مسلح کیا اور اس نے 8 سالہ جنگ ہم پر مسلط کر دی. اور اس کے بعد پھر خلیج فارس کے کچھ ممالک نے اور سعودی عرب نے ہمارے عراق کی حمایت کی اور اس کو اسلحہ فراہم کیا، اس کو ہر طرح سے اس کی حمایت کی، مدد کی. اور اس کے بعد پھر سعودی عرب کی جو دوسری سازش سامنے آئی وہ تیل کی قیمتوں میں کمی کی صورت میں سامنے آئی. خود واضح طور پہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ایران کی اقتصاد کو اور اس کی معیشت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے تیل کی قیمتوں کو کم کر دیا ہے. اور آج تقریباً $30 سے بھی کم تیل کی قیمت ہو گئی ہے تاکہ ایران کی معیشت کو نقصان پہنچے، عراق کی معیشت نابود ہو جائے. اور اس کے بعد مشترکہ جامع ایکشن پلان کی ہم جب بات کرتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں اس نے اتنے زیادہ اقتصادی مسائل اٹھائے کہ ایران صحیح طور پر کام نہ کر سکے اور اس کی اقتصاد صحیح نہ ہو سکے. اس کے بعد پھر اگلے مرحلے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خطے میں مزاحمتی دھڑے کے مقابلے پر جو استکبار اور امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، اس سعودی حکومت نے اس کے مخالف ایک ایسا دھڑا کھڑا کیا، ایک ایسا گروہ کھڑا کیا جس نے کھل کے مخالفت کی. اور اس کے بعد پھر یمن پر حملہ کیا، عراق پر اور شام پہ حملہ کیا، لبنان پر حملہ کیا. بہرحال یہ تمام سینیریو ایک ہی ہدف کے تحت ہے اور وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اپنے ہدف کو حاصل کریں. اور آیت اللہ شیخ باقر النمر کی شہادت بھی اسی کا ایک حصہ ہے. بہرحال یہ بات درست ہے کہ ایران میں اس چیز سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑا، لیکن بہت زیادہ عرصے تک اس کی یہ سازش نہیں چل سکی اور اس کے بعد اس نے شام کا رخ کیا. وہ یہ سعودی عرب میں آیت اللہ باقر نمر نے کیا بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں کیوں بنیادی حقوق نہیں دی جاتے، ہمیں کیوں بنیادی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے. اور یہ وہ مسائل ہیں جن کے اوپر کوئی بھی عام شہری اپنے ملک میں آواز اٹھا سکتا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ ان مسائل کا مداوا کرتے، انہوں نے آ کے آیت اللہ شیخ باقر النمر کی گردن قلم کر دی، سر قلم کر دیا. اور اس کے علاوہ خود پوری دنیا میں ہم نے دیکھا کہ آیت اللہ باقر النمر کی شہادت کے بعد پوری دنیا میں مظاہرے ہوئے، ایران میں بھی مظاہرے ہوئے، اور دنیا بھر کے بین الاقوامی اداروں نے اور اقوام متحدہ نے اور تمام عالم اسلام کی بڑی شخصیتوں نے، حتیٰ یورپی ممالک نے جو سعودی عرب کے اتحادی ہیں، انہوں نے بھی اس کی مذمت کی. اور انہوں نے یہ بات کی کہ یہ کام انجام نہیں دینا چاہیے، یہ کام صحیح نہیں ہے. لیکن انہوں نے اس چیز کی بالکل توجہ نہیں کی اس جانب، اور اس پر بالکل اس بات کی فکر نہیں کی، اور انہوں نے اپنے کام کو جاری رکھا اور سازش کے تحت آیت اللہ شیخ باقر النمر کو شہید کر دیا. ہم نے ہمیشہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی پالیسیوں کی مخالفت کی ہے، اور ہمیشہ ہم غلط کام کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں. مثلا خود سعودی کونسلیٹ پر جو آگ لگی ہم نے اس کی بھی مذمت کی ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے. اور خود سعودی عرب نے لیکن یہاں پر اس کا فائدہ اٹھایا اور اس نے اس چھوٹے سے واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور اس سیناریو کو پیش کیا اور اس کے تحت ایران سے قطع تعلق کر لیا. بہرحال اس سیناریو میں بھی ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا اور اس میں بھی وہ ناکام ہوں گے، اور اس سلسلے میں انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے ممالک سعودی عرب کا ساتھ دیں گے، تقریباً 30-40 ممالک ایران سے اپنے روابط ختم کر دیں گے، لیکن ایسا کوئی بھی واقعہ سامنے نہیں آیا اور ایران نے بھی رابطہ ختم کرنے اور تعلقات منقطع کرنے کی جانب قدم نہیں اٹھائے، کیونکہ ایران ایک اخلاقیات پر مبنی سیاست کا قائل ہے اور وہ اپنے ڈپلومیسی میں بھی ان تمام امور کا خیال رکھتا ہے، لیکن سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ وہ اس خطے میں سازشوں کو جاری رکھے۔
چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں بحث طاہر واسطی صاحب۔ جی السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
واسطی صاحب، آپ دیکھیں کہ آیت اللہ شہید باقر نمر ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جو سعودی عرب میں مساوی حقوق، شہری آزادی، سیاسی اصلاحات کی بات کرتے تھے، کسی خاص طبقے کی نہیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ سعودی عرب میں اگر کسی کو مراد حاصل ہے تو ایک خاص طبقہ جسے ہماری اصطلاح میں اشرافیہ کہتے ہیں، ورنہ چاہے وہ سعودی عرب کے شیعہ ہوں یا سنی، ان کو ظاہر ہے کہ بہت ہی بری طریقے سے کچلا جا رہا ہے، حتیٰ وہاں خواتین کو تو ڈرائیونگ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ حقوق بھی حاصل نہیں ہے، اور انسانی حقوق کے لحاظ سے ظاہر ہے اس کا جو ریکارڈ ہے وہ دنیا کے سامنے ہے، تو وہ تو پوری قوم کی جو ہے وہ وکالت کر رہے تھے، پوری قوم کے حقوق کی بات کر رہے تھے، تو یہ جو سعودی حکومت یا اس کے جو کچھ اعلی کار ذرائع ابلاغ ہیں وہ کیوں اس کو دوسرا رنگ دینے کی کوشش کریں آپ کے خیال میں؟
جی شکریہ رضی صاحب۔ جیسا کہ ہمارے ساتھی سید ہادی فرما رہے تھے کہ اسلامی انقلاب ان کی کمر میں ایسا ٹھونکا ہوا کیل ہے جس کی تکلیف سے یہ آزاد نہیں ہو پا رہا ہے۔ 1400 سال سے مسلمانوں کا 80% طبقہ ہر سال 10 محرم کو روزے عاشورہ ظالموں سے اپنی نفرت اور مظلوم سے اپنی حمایت کا اعلان کرتا رہا، اور ہم لوگ 10 عاشورہ مناتے رہے، سنیوں کا ایک بہت بڑا جو مجمع ہے وہ ان جلوسوں میں شریک ہوتا رہا اور ظالم کے خلاف احتجاج کرتا رہا، لیکن یہ سال میں ایک دن ہوا کرتا تھا اور بھرپور احتجاج ہوا کرتا تھا۔ اسلامی انقلاب نے اس مظلوم کی آواز کو ایک مستقل رنگ دے دیا ہے اس حکومت کے آنے کے بعد۔ اسلامی انقلاب جو دن بسر کرتا ہے وہ ظالموں کے خلاف جنگ کا اعلان ہوتا ہے اور مظلوم کی حمایت کی بات ہوتی ہے۔ اب جو ملک اور اس ملک کی جو عوام اس ظالم کے خلاف احتجاج کی صدا بلند کرتے ہیں، ظالم یہ سمجھتا ہے کہ یہ اسلامی انقلاب سے وابستہ لوگ ہیں، اور اس وجہ سے وہ ان لوگوں کو جب نقصان پہنچائے گا تو اسلامی انقلاب کو نقصان پہنچائے گا۔ اس غلط فہمی کی بنیاد پر بہت سارے شیعہ حضرات اور بہت سارے انقلاب کے دائی، چاہے وہ شیعہ نہیں بھی تھے، ان کو قتل کیا جاتا رہا، قتل کیا جاتا ہے، اور ابھی ہم نے دیکھا شیخ زکزکی کا قتل، اور ابھی ہم نے دیکھا شیخ آیت اللہ نمر کا قتل۔ آیت اللہ نمر، جیسا کہ آپ خود فرما رہے تھے کہ تشیع کی بات نہیں کر رہے تھے، آیت اللہ نمر اسلامی انقلاب کی، ایرانی اسلامی انقلاب کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ اسلامی اخلاقی انقلاب کی بات کر رہے تھے جو سعودی عرب میں اور خلیجی ریاستوں میں برپا ہونا چاہیے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا جیسا کہ آپ نے فرمایا، خواتین کو حقوق ملیں گے، اقلیتوں کو حقوق ملیں گے، لوگوں کو ڈیمونسٹریشن کی آزادی ہوگی، لوگوں کو اپنا لیڈر چننے کی آزادی ہوگی، اور اگر وہ لیڈر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو اسلامی اخلاقی اور جمہوری تقاضوں کے خلاف ہے، عوام اس کے خلاف عدالتوں میں جا سکیں گے، اس کی باز پرس ہو سکے گی۔ کیا اس نیت کا ادا کرنا کہ ہم اپنے ملک میں ایسی حکومت چاہتے ہیں اتنا بڑا جرم ہے کہ اس آدمی کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا جائے؟ بنیادی طور پر آیت اللہ نمر کی جو شہادت ہے اس کے دو محرکات ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ مذہبی محرک یہ ہے کہ وہ ایک تشیع کے عالم تھے، اور ان کی سوچ کی جو انسپریشن تھی وہ حضرت علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور حضرت علی کی حکومت سے جڑی ہوئی تھی، جس میں اکاؤنٹیبلٹی موجود تھی اور انکار کا محرک موجود تھا کہ ہم ظالم کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ یہ تو ہے اس کا مذہبی رنگ۔ اور جو سیاسی بات ہے وہ یہ تھی کہ وہ ان لوگوں کو جگا رہے ہیں جن کو سعودی حکومت سلائے ہوئے ہے. وہ ان لوگوں کو جگانے کی بات کر رہے ہیں, اقلیتوں کو جگانے کی بات کر رہے تھے, عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے تھے جن کو وہ حقوق نہیں دینا چاہتے. چونکہ رائل فیملی کو اس بات کا علم ہے کہ جو ہی یہ حقوق ملیں گے ان کی حکومت جو ہے وہ خطرے میں آ جائے گی. بدقسمتی اس لیے اسلامی ممالکوں میں زیادہ تر اور خاص طور پر خلیجی ممالک میں جو حکومتیں اس وقت وہاں پر نظام چلا رہی ہیں ان کا تمام تر انٹرسٹ اپنی فیملیز میں اور اپنی ذات سے وابستہ ہے, اور عوام ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. عوام ایک وہ طبقہ ہے جس پر رول کر کے, جس سے ٹیکس لے کے, جس پہ مظالم کر کے وہ اپنی عیاشیوں کا جو ہے وہ سلسلہ جاری رکھیں. ہم نے دیکھا کہ اسی سعودی عرب میں یمن کا وہ بادشاہ اور وہ بادشاہ کی بیوی جو اپنے ساتھ سینکڑوں ٹن سونا لے کر سعودی عرب میں منتقل ہو گئی, اس کو عیاشی کی زندگی کی اجازت ہے, لیکن یمن کے شہریوں کو یمن میں امن کی زندگی کا کوئی حق نہیں. بلکہ یمن کے جی ملک میں دوسرے ممالک کی ایمبیسیز جو ہیں ان کی امن اور ان کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں, اور یمن سے بھاگے ہوئے بھگوڑے جو اپنی عوام کا پیسہ کھا رہے تھے اور اپنی عوام پر ظلم کر رہے تھے اور عوام کا تیل بیچ بیچ کر اپنی زندگی گزار رہے تھے, ان کو سعودی عرب میں امن بھی مہیا کیا جاتا ہے اور ان کی عیاشی کے انتظامات بھی کیے جاتے ہیں. تو بنیادی طور پر سعودی عرب اس وقت اس ظلم کی نشانی بن گیا ہے اور اس ظالم کی نشانی بن گیا ہے جو ہر صورت سے عوام کے حقوق کو سلب کر کے ایک خاص فیملی اور حکمران طبقے کی حفاظت کا ذمہ دار ہے.
بہت جو شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں.
کسی بھی ملک سے بھاگ جائے
جی, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے. معزز مہمانوں, یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں.
اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے سعودی حکومت کے بحران پیدا کرنے کے اقدامات کے نتائج کی جانب سے خبردار کیا ہے. وزارت خارجہ کے پریس آفس کے مطابق وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل, اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل اور اقوام متحدہ کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے نام اپنے خط میں لکھا ہے کہ سعودی عرب میں بعض افراد کو اس بات کا خوف لاحق ہے کہ ایرانو فوبیا کے خاتمے کے بعد وہ حقیقی خطرات بے نقاب ہو کر سامنے آ جائیں گے جو انتہا پسندوں اور سعودی حکام کے حامیوں کی جانب سے دنیا والوں کو لاحق ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ علاقے میں قتل عام کا ارتکاب کرنے والے انتہا پسند اور دہشت گرد گروہوں جن میں القاعدہ, طالبان, داعش اور جبہت النصرہ جیسے عناصر شامل ہیں یا تو سعودی عرب کے شہری ہیں یا پھر سعودی عرب نے ان کی برین واشنگ کی ہے. جبکہ یمن پر مسلط کردہ جنگ کے دوران سعودی جرائم اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی اپنی خاموشی توڑ دی ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دوجاریک نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے یمن میں کلسٹر بموں کا استعمال کیا ہے جو جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے. محمد جواد ظریف نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ یمن میں ایران کے سفارت خانے پر حملے, ایرانی حجاج اور زائرین کے ساتھ مسلسل بدسلوکی, سعودی حکام کی جانب سے ایران اور شیعہ مسلمانوں کے خلاف باضابطہ طور پر نفرت پھیلانا, اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف اقتصادی جنگ کے لیے اکسانا, ایران کے ساتھ براہ راست مقابلے کے سلسلے میں سعودی عرب کے اشتعال انگیز اقدامات میں شامل ہے. جہاں تک یمن میں ایرانی سفارت خانے پر حملے کی بات ہے تو یہ پہلی بار نہیں ہے جب یمن میں ایرانی سفارت خانے کو سعودی جنگی طیاروں نے اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے. گزشتہ جون میں ایران نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کو ایک خط ارسال کیا تھا جس میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا کہ سعودی عرب کے لڑاکا طیاروں نے پچھلے 2 ماہ کے دوران سنا میں ایرانی سفارت خانے کے قریب 2 مرتبہ بمباری کی ہے. لیکن اس کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام واضح کر چکے ہیں کہ وہ انتقامی کارروائی پر یقین نہیں رکھتے اور انہوں نے ہمیشہ فرقہ واریت کو ہوا دینے کے مقابلے میں اسلامی اتحاد کی دعوت دی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران نے بارہا تشدد اور انتہا پسندی سے مقابلے اور علاقائی استحکام کے سلسلے میں سعودی عرب کے ساتھ مذاکرات کرنے پر بھی اپنی آمادگی کا اظہار کیا ہے اور اسے امید ہے کہ سعودی حکام انتہا پسند گروہوں کی حمایت کرنے اور فرقہ واریت کو ہوا دینے کا سلسلہ ترک کر کے اچھی ہمسائیگی کا اصول اپنائیں گے اور خطے کے استحکام کے لیے مفید کردار ادا کریں گے. ایران کی حکومت نے تہران اور مشہد میں واقع سعودی عرب کے سفارت خانے اور قونصل خانے پر حملے کی بھی واضح الفاظ میں مذمت کی ہے اور اس میں ملوث عناصر کو گرفتار کر کے ان کے خلاف عدالتی کارروائی بھی کی جا رہی ہے. تاہم سعودی عرب نے اپنے سفارتی مشن پر حملے کو بہانہ بنا کر ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر لیے، جس سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی حکومت طے شدہ منصوبے کے تحت آیت اللہ نمر باقر نمر کو شہید کیے جانے سے پیدا ہونے والی کشیدگی کو مزید ہوا دینے کی کوشش کر رہی ہے۔
جی ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھیوں کی ترتیب کردہ یہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی۔ اب آتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف، ایک بار پھر جناب سید ہادی سید افقی صاحب کی خدمت میں۔ سید افقی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج ہی اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ جناب جواد ظریف صاحب کا ایک خط جو ہے وہ منظر عام پر آیا ہے، جو انہوں نے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے نام اور دنیا کے مختلف ملکوں کے وزرائے خارجہ کے نام لکھا۔ اس میں واضح کیا ہے کہ سعودی حکام کو دہشت گردوں کی حمایت اور علاقے میں امن و استحکام کی برقراری کی کوشش، ان دونوں میں سے ایک کو انتخاب کرنا ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کھلے خط کے بعد سعودی عرب کے حکام کا کیا رویہ ہوگا اور کس چیز کا وہ انتخاب کریں گے؟
دیکھیں، میں مجھے اجازت دیں، میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آل سعود کی کیا تاریخ ہے۔ آل سعود کی جو ہسٹری ہے وہ قتل عام اور خون خرابے پر مشتمل ہے۔ جب سے آل سعود نے حکومت اپنے ہاتھ میں لی ہے، اس نے خود سعودی عرب میں قتل عام کا آغاز کر دیا، ریاض پہ حملہ کیا، نجد سے حملہ کیا سے شروع کیا اور حجاز تک مکہ کے اشراف، مدینہ کے اشراف، بزرگوں کو اور عوام کا بڑے پیمانے پر قتل عام کیا، اور اتنا قتل کیا کہ انہوں نے سروں سے مینار بنائے۔ یہ تاریخ کی مشہور بات ہے، ماں کے گود سے بچہ چھین کے اس کا سر قلم کرتے تھے اور اس کو پھر ماں کی گود میں دے دیتے تھے اس کے سر کو۔ یہ مثلا بعض سعودی افراد جنہوں نے، مصنفین جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں تاریخ آل سعود کے مطابق، اور خود انہوں نے سعودی عرب سے بھاگ کے ایک ملک میں پناہ لے رکھی تھی، لیکن جب سعودی عرب واپس آئے تو ان کو قتل کر دیا گیا۔ بہرحال ان کی کتاب میں بہت وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ یہ تاریخ بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر سعودی عرب سے نکل کر انہوں نے کربلا پر حملہ کیا، امام حسین علیہ السلام کی زرعی کو آگ لگا دی، اسے توڑ پھوڑ دیا، تباہ برباد کر دیا، اور حضرت ابو الفضل عباس اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذریعے اور اس میں موجود مال و اسباب کو لوٹ لیا۔ بہرحال انقلاب کے بعد انہوں نے دہشت گردی کے سلسلے کو بڑھاوا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہابی مسلک اسلام کے کسی بھی فرقے کو نہیں مانتا، حتیٰ اہل سنت، شافعی اہل سنت، حنفی اہل سنت، حنبلی، مالکی، کسی بھی فرقے کو یہ تسلیم نہیں کرتے، اور صرف یہ کہتے کہ صرف وہابیت ہی اسلام، شیعوں کو تو یہ مشرق اور مرتد گردانتے ہیں اور ان کے خون کو مباح جانتے ہیں۔ بہرحال ان کی جو درسی کتابیں ہیں، ان کی یونیورسٹی کی کتابوں میں، دینی، مذہبی اور دوسری کتابوں میں ان کے یہ موضوعات موجود ہیں۔ بس سعودی عرب ایک ایسا ڈکٹیٹر حکومت ہے کہ جس نے اب اپنی زندگی کو بحران اور مسائل میں گرفتار دیکھنا شروع کر دیا، اور یہ جو بحران اور مسائل ہیں یہ برطانیہ کی وجہ سے ہیں۔ جب برطانوی حکومت نے سعودی عرب میں آل سعود کو حکومت دی، اسی موقع پر صہیونیوں کو فلسطین پر قبضہ کرنے کا گرین سگنل دیا۔ بہرحال تھوڑا بہت اس کے اندر اختلاف تاریخ میں موجود ہے۔ تقریباً سن آل سعود کہ یہ سارے ڈیٹیل کتابوں میں موجود ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہے نا وہ، میں اس کو فلسطین کے لیے، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ میں اس کو، چاہے یہودیوں کو چاہے عیسائی، کسی کو بھی میں اس کو بخش سکتا ہوں۔ اور اس کے دو سال بعد بالفور نے جو یہ بات کی ہے کہ ہمیں یہودیوں کے لیے ایک وطن بنانا چاہیے، اور دونوں اکٹھے مل کر انہوں نے اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ آج سعودی عرب نے داعش، القاعدہ اور طالبان کو اللہ اکبر اور بسم اللہ پکار کر یہ لوگ لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں، ان کا سر کاٹتے ہیں، اور دوسری جانب صہیونی حکومت بھی ایک نئے انداز سے عوام کا قتل عام کر رہی ہے، دوسرے انداز سے عوام کا قتل عام کر رہی ہے، اور یہ اسرائیلیوں اور سعودی عرب کی نزدیکی اور ان کے رفاقت کو ظاہر کر رہی ہے۔ یوٹیوب میں ایک فلم ہے جس میں یہ ایک یعنی شاید وکی لیکس نے یا کسی نے بھی یہ نشر کی ہے، جنرل انور اشکی جو دوری گولڈ جو اسرائیلی حکومت وزارت خارجہ میں کام کرتا ہے، اور اس کے علاوہ آئی پیک کے جو صہیونی لابی کے افراد ہیں، وہ 7 مہینے پہلے تقریباً آپس میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے ایک پلان بنایا ہے کہ وہ اس خطے میں موجود توانائی اور تیل کی طاقت پر قبضہ کر لیں گے، اور امریکہ اس کو اس سلسلے میں ہماری مدد کرنی چاہیے۔ بہرحال خود آل سعود کا مسئلہ اور اس کی یہ مکارانہ پالیسیاں، یہ ایک تاریخی اس بیک گراؤنڈ کے حامل ہے۔ آج آل سعود اپنی ظالمانہ کاروائیوں کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ آیا جو یہ وزیر خارجہ نے جو لیٹر ابھی جو خط جاری کیا اس کے اندر جناب ظریف نے یہ بات کی ہے کہ آیا سعودی عرب کو ایک راستے کا انتخاب کرنا پڑے گا، اور اس خود وزیر خارجہ یہ چاہتے ہیں کہ گفتگو اور ڈائیلاگ کے ذریعے ہم اس مسئلے کو حل کریں۔
جناب واسی صاحب آپ کیا فرمائیں گے، کیا چاہتا ہے سعودی حکومت، سعودی جو حکمران ٹولہ ہے اور سعودی عرب ایران کے ساتھ اس طرح سے کشیدگی کو ہوا دے کر، اور جس طرح سے یہ علاقہ پہلے سے ہی بدامنی کا شکار ہے، کشیدگی کو ہوا دے کے وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟
میرا خیال یہ ہے، میں سید ہادی کی بات کو بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ ان کا دو مطمئن نظر تھے بنیادی، اور وہ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ہی انہوں نے آیت اللہ نمر کی شہادت کی خبر دنیا میں پھیلی اور لوگوں کا ری ایکشن شروع ہوا، اور بدقسمتی سے ایران میں یہ حادثہ ہوا کہ وہاں پر ان کی ایمبیسی کے سامنے مظاہرہ ہوا، تو وہ انہوں نے تعلقات منقطع کر کے نہ صرف یہ کہ ایک وکٹم کے طور پہ سامنے آئے، بلکہ انہوں نے دنیا کی توجہ آیت اللہ نمر کی شہادت سے ہٹا کر تعلقات، خارجہ تعلقات، مڈل ایسٹ کی پالیسی اور ان چیزوں کی طرف دنیا کی توجہ جو ہے وہ مبذول ہو گئی، بجائے اس کے کہ سب لوگ اس بات میں لگے رہتے اور اس بات پر تفتیش کا اظہار کرتے، اس بات پر مزید جو ہے وہ کاروائی ہوتی کہ کن حالات میں اور کیوں آیت اللہ نمر کی شہادت ہوئی۔ اب جو ہے اس وقت بہت بڑا مسئلہ وہ یہ بنا ہوا ہے کہ یہ جو تعلقات ان کے منقطع ہو گئے ہیں ایران کے اور سعودی عرب کے اور کچھ اور خلیجی ریاستوں نے، اب ان کو دوبارہ واپس نارمل کس طریقے پہ لایا جائے گا، پاکستان اس صورت میں کیا کر سکتا ہے اور دوسری ممالک اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ اس سے یہ انہیں حاصل ہوا کہ ایک بڑی خبر بنا کے انہوں نے آیت اللہ نمر کی شہادت کو چھپانے کی کوشش کی، اور دوسرا جو وہ اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جو اس وقت ایک کوالیشن دنیا میں داعش کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی اور کھڑی ہو رہی ہے، تو اس سے بھی یہ توجہ ہٹا کر ان کا اب زور اس بات پہ ہوگا کہ چونکہ ایران کی حکومت جو ہے وہ شام کی حکومت کی مدد کر رہی ہے، وہ حزب اللہ کی مدد کر رہی ہے ان کے خیال میں، تو ایران سے تعلقات توڑ کر یہ ایک ایسا بلاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو یہ خامخواہ سے سنی اتحاد کا نام دے رہے ہیں، جس پہ میں نے کل ایک اور پروگرام میں کسی جگہ کہا تھا کہ یہ بالکل سنی اتحاد نہیں، یہ ایک وہابی اتحاد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ایران کو تنہا کرنے کی یہ کوشش ہو رہی ہے جو کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہوگی، اور بنیادی طور پر ایران کو تنہا کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم داعش اور اس جیسی جو دیگر تنظیمیں ہیں جو لیبیا میں ظلم کر رہی ہیں، جو نائجیریا میں ظلم کر رہی ہیں، جو سیریا میں ظلم کر رہی ہیں، جو عراق میں ظلم کر رہی ہیں، جو ہے ان تنظیموں کو خلاف جو دنیا میں اتحاد پیدا ہو رہا ہے اس اتحاد کو بننے میں رکاوٹ پیدا کریں، تو ایسا ہونا ناممکن ہے۔ یہ دونوں محرک جن کی وجہ سے انہوں نے ایران سے اپنے تعلقات خراب کیے ہیں، یہ ان دونوں میں ناکام ہو جائیں گے، اور میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی، جیسا کہ باقی ممالک میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ قریب ہے اور ایسا ہونے والا ہے ویسا ہونے، ایسا بالکل نہیں ہوگا، اور دنیا کے باقی ممالک اس بات کو اب سمجھ چکے ہیں کہ سعودی حکومت جو اور رائل فیملی جو ہے یہ دنیا میں تمام جگہ جہاں پر اس وقت اسلام کے نام پر دہشت گردی ہو رہی ہے ان تنظیموں کو فنڈ کرتی رہی ہے اور ابھی بھی کچھ تنظیموں کو جو ہے فنڈ کر رہی ہے, کچھ کو ترکی کے ذریعے سے فنڈ کر رہی ہے. تو اب دنیا اس بات کو سمجھ چکی ہے کہ جو ہمیشہ ٹیررزم کو فائنینشیل اور آئیڈیالوجیکل نظریاتی اور مادی لحاظ سے مدد کرتے رہے ہیں وہ آج کس منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ایران کی ساتھ تعلقات ختم کیے جائیں اور سیریا میں ڈیموکریسی کے لیے کام کیا جائے اور انہیں حکومت کو ہٹایا جائے. جس اپنے ملک میں ڈیموکریسی نہیں ہے وہ کس منہ سے سیریا میں ایک اور ڈیموکریٹک سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں. تو یہ ان کی یہ دو ان کے بنیادی محرکات تھے اور یہ ان دونوں میں ناکام ہوں گے.
بہت شکریہ. جی ناظرین, جیسا کہ ابھی طاہر واسی صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک اتحاد بنانا چاہتے ہیں, ظاہر ہے کہ یہ اتحاد نہ سنی اتحاد ہے حتیٰ نہ وہابی اتحاد ہے, چونکہ پاکستان اور برصغیر میں بہت بڑا حلقہ وہابی اور دیوبندی اور اہل حدیث کا ایسا ہے جو سعودی حکومت کے اس قسم کے اقدامات کی کہیں بھی اور کسی بھی صورت میں تائید نہیں کرتا اور ظاہر ہے کہ اس کے اس اقدام کے وہ خلاف ہے. تو یہ وہابی اتحاد بھی نہیں ہے اور بڑی تعداد اہل حدیث کے وہابیوں کی دیوبندیوں کی جو ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد چاہتے ہیں, اور یقینی طور پر یہ سنی اور شیعہ کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں. ظاہر ہے کہ سعودی حکومت کے اگر اقدامات کو دیکھا جائے تو اس کے سارے اقدامات جو ہیں وہ منطبق ہیں اور ملتے ہیں صہیونی حکومت کے اقدامات سے اور اس کے مفادات کے جو ہے وہ متقاضی اس کے مفادات کو پورے کر رہے ہیں, اور اس صہیونی حکومت کے جو مفادات ہیں اس کے متقاضی ہیں سعودی حکومت کے اقدامات. تو بہرحال اس چھوٹی سی عرض کے بعد میں سیدہ ہادی افقی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. سیدہ افقی صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کیا ہے جس میں سعودی عرب کی ساری مصنوعات کو بائیکاٹ کر دیا گیا ہے, اس کو ایران میں آنے کی اجازت نہیں, حتیٰ سعودی عرب سے اگر کوئی چیز آ رہی ہے چاہے وہ کہیں کی بھی مصنوعات ہوں اس کا سفر اگر سعودی عرب سے شروع ہو رہا ہے تو اس کو بھی جو ہے ایران کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. ایران کے اس اقدام پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیں جو اقتصادی مسئلہ ہے اس کا بہت زیادہ بڑا کردار نہیں ہے, یہ تو ایک اقدام ہے جو عربستان یا سعودی عرب نے جو اقدامات ہمارے خلاف کیے ہیں اس کے جواب میں. ہم نے ایران سے اپنی سعودی عرب سے جو ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ ہے وہ $102 million ہے, اور ایران میں جو سعودی عرب سے چیزیں آتی ہیں ان کی قیمت تقریباً $40 million ہے. آج جن ممالک نے ہمارے ساتھ اپنے تعلقات ختم کیے ہیں ان تمام ممالک سے جو ہماری تجارت ہے وہ 1% ایکسپورٹ سے زیادہ نہیں ہے. جیبوتی سے ہمارے کوئی اقتصادی تعلق نہیں ہے, اور عملی طور پر ہمارا صومالیہ سے سوڈان سے جو ہے وہ سوڈان سے ہمارا رابطہ تھا ہی نہیں. صومالیہ کے بحری قزاقوں سے ہم کہاں سے رابطہ رکھ سکتے ہیں؟ ہم اپنے عوام کے تحفظ کے خواہ ہیں, وہاں کے جو شہری ہیں وہ ہمارے لیے بہت محترم ہیں, لیکن مثلا کوموڈور نے یہ کام کیا اس سے ہمارا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. البتہ یہ ہم نے جو قدم اٹھایا ہے وہ سعودی عرب کے اقدامات کے خلاف ہے. مثلا جو ہم نے پابندیاں لگائیں, بعض تجارتی پابندیاں ہیں جو سعودی عرب سے ان کا تعلق ہے, ان کو ان پر ہم نے پابندی لگائی ہے. بہرحال اس کی اتنی بڑی کوئی تعداد نہیں بنتی کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ اس سے کوئی نقصان یا فائدہ ہوگا. یہ اس کا بیشتر جو ہدف تھا وہ یہ تھا کہ ہم ان کے بات پر اور ان کے عمل پر جواب دیں. اور اگر تجارتی مسئلے کوئی دیکھ لیں تو ہماری وجہ سے سعودی عرب کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. مثلا حاجیوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو سعودی عرب جاتے ہیں, پورے سال عمرے کا سلسلہ رہتا ہے, حج کا سلسلہ رہتا ہے, اور وہ یہاں سے پیسے لے کے جاتے ہیں اور سعودی عرب میں خرچ کرتے ہیں. بہرحال سعودی عرب یہ چاہتا تھا کہ وہ ہمیں ڈرائے گا اور دھمکائے گا, لیکن اس کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. اور سیاسی تعلقات ختم کرنے پہ بھی ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا. دیکھیں جب انہوں نے تعلقات ختم کرنے کا اعلان کیا تو کہا کہ حاجی آنا جانا کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن چونکہ اس میں ان کو فائدہ ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں حاجی کے آنے جانے میں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن بہرحال دیکھیں گے
صاحب, ایک بیان آیا ہے امریکہ کے جو صدارتی امیدوار ہیں ریپبلکن پارٹی کے ڈونلڈ ٹرمپ, انہوں نے سعودی حکام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے مقابلے میں ہم یعنی امریکہ سعودی عرب کی حمایت جاری رکھیں تو سعودی عرب کو اور زیادہ قیمت اور ادا کرنی ہوگی اور چکانی ہوگی. آپ کے خیال میں یہ ٹرمپ کا جو بیان ہے کہ سعودی عرب کو اور زیادہ قیمت چکانی ہوگی, یہ کیسی قیمت ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟
میں تو خیر ذاتی طور پر کبھی ٹرمپ کے کسی بیان کو سنجیدگی سے نہیں لیتا, چونکہ اس کے جو بیان ہیں اس کی سیاسی حکمت اس کے پیچھے نہیں ہوتی, اس کے پیچھے زیادہ تر مجمع کو خوش کرنے کی بات ہوتی ہے یا ٹویٹر پر اور فیس بک پر اور دوسری جگہ پر اس کی پاپولیرٹی اس کی مذکہ خیز اور احمقانہ باتوں سے زیادہ پھیلتی ہے, اس لیے وہ اس قسم کے بیانات دیتا رہتا ہے. سعودی عرب کیا اور مزید قیمت ادا کر سکتا ہے؟ سعودی عرب جتنے ظلم امریکی حکومت کے کہنے پر کر سکتا ہے مسلمانوں پر, اپنے رہنے والے سعودی عرب کے رہنے والوں پر, یمن کے رہنے والوں پر اور اسرائیل کی جتنی وہ مدد کر سکتا ہے اتنی وہ مدد کر رہا ہے, تو اس کو آپ جتنا جھکائیں گے وہ اتنا جھکتا چلا جائے گا. سعودی عرب کسی بھی سطح تک گر سکتا ہے اپنے ملک کے لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے اور اسلام کے خلاف جہاں پر بھی بات ہو, جہاں تک کہ اگر رائل فیملی کو اس کا فائدہ ہو. تو جب ڈونلڈ ٹرمپ بات کرتا ہے سعودیہ کی تو بنیادی طور پر وہ رائل فیملی کی بات کر رہا ہے, اور رائل فیملی ان کو معلوم ہے کہ پہلے بھی ان کے سامنے جھکتی رہی ہے اور اب بھی جس جگہ وہ چاہیں گے وہ اس جگہ جھک جائے گی. لیکن امپورٹنٹ بات جو ہے کہ اگر یہ سعودی عوام سے بات ہے تو سعودی عوام نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص سعودی عوام کے حق میں بات کرے تو اس کا سر یہ تن سے جدا کرتے ہیں. لیکن میں یہاں پہ آپ کے ناظرین کو ایک بات اور بتاتا جاؤں کہ سعودی عرب میں اور بھی بہت ساری تحریکیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو سنی اسلام سے وابستہ ہیں, جو رائل فیملی کے خلاف ہیں اور وہ رائل فیملی کے خلاف لکھتے بھی ہیں اور بات بھی کرتے ہیں, جن میں ایک بہت مشہور واقعہ جو آپ کے ناظرین کو ریسرچ کر لینی چاہیے سمجھنا چاہیے کہ وہاں پر سلمان اودا کا واقعہ تھا کہ جنہوں نے رائل فیملی کے خلاف لکھا 1991 میں ان کو جو ہے وہ جیل میں بند کر دیا گیا اور ان کو بہت عرصہ تک جیل میں بند رکھا اس لیے یہ کہہ کر واپس کہ آپ نے جو رائل فیملی کے خلاف لکھا ہے آپ اس پر اگر توبہ کر لیں تو ہم آپ کو واپس چھوڑ دیں گے. انہوں نے توبہ نہیں کی لیکن انہیں واپس چھوڑ دیا گیا اور وہ آزاد ہیں. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ناظرین اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیوں اگر وہاں پر کوئی شخص حکومت کے خلاف یا رائل فیملی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے اس کو یہ اسلام سے جوڑ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسلام کے خلاف بات کی اور اس کا جو سر تن سے جدا کرنے کی بات کرتے ہیں وہ اسلامی قانون کے تحت خدا نخواستہ کہہ کے جوڑتے ہیں, کیا رائل فیملی جو ہے وہ اسلام کو ریپرزینٹ کرتی ہے؟ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ آج جو ہے امریکہ کا جو ریپرزینٹیٹیو ہے امریکہ میں جو الیکشن لڑ رہا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے ممالک کی جو حکومتیں ہیں وہ امریکہ کے مفاد میں کام کریں, اپنے ملک کے مفاد کے لیے کام نہ کریں. تو ایسا اگر وہ یہ چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے سعودی موجودہ حکومت کو ایسا کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی.
جی سید افقی صاحب, میں آپ سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے جو بیان دیا ہے کہ اگر سعودی عرب چاہتا ہے کہ ایران کے مقابلے میں امریکہ اس کی حمایت جاری رکھے تو اس کو اور قیمت ادا کرنی پڑے گی, تو کیا چاہتا ہے امریکہ کی زیادہ سے زیادہ اس کے جو ذخائر ہیں اس کی دولت اس کی ثروت ہے وہ لوٹتا رہے یا اپنے ہتھیار اس کو فروخت کرتا رہے؟ ایک قیمت کیا ہے آپ کے خیال میں, کون سی قیمت ہے جو ٹرمپ جو ہے وہ سعودی عرب سے وصول کرنے کی خواہش اور کوشش کر رہے ہیں؟
دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف جو بات کی ہے ہمارے ساتھی نے بہت اچھی بات کی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی عقل سالم نہیں ہے اور خود امریکی شہری اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک عجیب و غریب آدمی ہے اور نفسیاتی مریض ہے. ایک خود میں نے ابھی اخبار میں یہ بات پڑھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کمپین میں جو ایک مسلمان خاتون شریک تھیں اور انہوں نے لکھا کہ میں ٹرمپ کی حامی ہوں اور مسلمان ہوں, اس کا ہاتھ پکڑ کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کے دوران اسے ہال سے باہر نکال دیا گیا کہ وہ مسلمان ہے. دیکھیں جو مسلمانوں, ہماری مسلمانوں کی جو منطق ہے, جو لاجک ہے, وہ اعتدال پر مبنی ہے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی ایک ایکویشن ہے اور اس کا ایک خاص طریقہ ہے کہ جس میں عقل سلیم کہیں نظر نہیں آتی, اور بعض افراد افسوس کے ساتھ اس کے اس نعرے کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کا اثر, اس کے نعروں کا اور بےہودگیوں کا ان پہ اثر ہوتا ہے, تاکہ اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کر سکے. اما یہ بات کہ سعودی عرب ہمیں اگر اتنے پیسے دے گا تو ہم سعودی عرب کے ساتھ ایران کی کو جنگ نہیں کرنے دیں گے. ابھی کیا ہو رہا ہے, ابھی بھی امریکی حکام یہی کام کر رہے ہیں اور وہ ابھی بھی ایران کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ مل کر. آیا آرام کو جو کمپنی ہے اس کے 25% شیئر سعودی عرب کے نہیں ہیں؟ آیا سعودی عرب جو تیل بیچ رہا ہے وہ خود امریکہ اور دوسرے ممالک کو, یورپی ممالک کو نہیں بیچ رہا؟ اس سے ملنے والا پیسہ آیا سعودی بینکوں کے بجائے سوئس بینکوں میں اور امریکی بینکوں میں موجود نہیں ہے؟ اس پیسے سے وہ آ رہا ہے, بزنس کر رہا ہے, دوسرے کام کر رہا ہے. خود امریکہ اس پیسے اور اس فائنانس کے ایک بڑے حصے کو وہ اسلحے میں تبدیل کر کے اور سعودی عرب کو بیچ رہا ہے. بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ کے گفتگو حقیقت پر مبنی نہیں ہے اور سنجیدگی پر مبنی نہیں ہے. وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ یہ ایک انتخابی حربے کے طور پہ اس کو استعمال کرے. یہ نہ منطقی اور عقل اور شعور پہ مبنی کوئی بیان نہیں ہے کہ جو وہ اس وقت بیان کر رہا ہے. وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اور اگر کوئی آدمی خطے کے اور دنیا کے ایکویشنز کو, معادلات کو سمجھتا ہے تو اس کو.
واسطے صاحب, آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا اس پروگرام کا, اور وقت ہمارے پاس بہت کم بچا ہے, دو سے سوا دو منٹ کا, دو منٹ کا. آپ دیکھیں کہ جب سعودی عرب کے سفارت خانے پر تہران میں اور قونصل خانے پر مشہد میں کچھ مظاہرین کی شکل میں گھسپیٹیوں نے حملہ کیا تو سلامتی کونسل میں فوراً جو ہے وہ مذمتی بیان جاری کیا گیا. لیکن آپ دیکھیں کہ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں اسلامی جمہوری ایران کے سفارت خانے پر حملہ کیا گیا, بمباری کی گئی, اس کا کیا رد عمل رہا؟ کیوں اقوام متحدہ جیسا عالمی ادارہ یمن میں ایران کے سفارت خانے پر حملے پہ بھی خاموش رہا, اور اس نے شہید نمر کی شہادت پر جس طرح سے ایکشن لینا چاہیے تو اس نے ایکشن نہیں لیا؟
جی ہاں, بہت بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے, آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا اور میں بھی خاص طور پر اس بات کو دیکھتا رہا کہ ویسٹ نے جو سعودی جہازوں کی بمباری ہے یمن میں ایران کی ایمبیسی پر, اس کو ہمیشہ کہا کہ الیجڈلی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر حملے ہوئے, جبکہ ایران میں جو سعودی ایمبیسی کے باہر مظاہرہ ہوا اور جس میں سے کچھ مظاہرین نے جو ہے وہ حد سے تجاوز کر کے وہاں پر جو حرکتیں کی اس کو جب رپورٹ کیا تو اس میں الیجڈلی کا لفظ استعمال نہیں کیا. تو انہوں نے جو ایران کا سٹینس تھا اور جو لوگوں نے وہاں پہ دیکھا اور جو تصویریں لگائیں اس کو کہا کہ ایسا کہا جا رہا ہے, جبکہ جو ایران میں ہوا اس کو کہا کہ ایسا ہوا ہے اور ایرانی حکومت کی ایما پہ ہوا ہے. تو بنیادی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو میڈیا ہے ویسٹ کا وہ انتہائی بائسڈ رپورٹنگ کرتا ہے, اور اس بائسڈ رپورٹنگ کی بنیاد پر جو ادارے ہیں وہ اپنا فیصلہ کرتے ہوئے ہچکچا رہے ہوتے ہیں. میں پاکستانی میڈیا کو بھی غور سے دیکھ رہا تھا, چونکہ آپ کے زیادہ سننے والے اردو کے ناظرین ہیں, وہاں پر بھی پاکستانی میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ایسا ہوا ہے تو ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا ہے. وہ یہ کہنے سے بھی اعتراض کر رہے تھے کہ جو ایران کی حکومت نے جس بہادری کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ جو سعودی ایمبیسی پر ہمارے ہاں حملہ ہوا ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, اس کی مذمت کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو کم از کم اتنی ہی بات جو غیر جانبدار ممالک ہیں اور میڈیا ہے اس کو کہنے میں تو کوئی
بہت بہت شکریہ آپ کا
نہیں ہونی چاہیے کہ
جی بہت شکریہ. وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے طاہر واسی صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. یقینی طور پر یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، اور عالم اسلام اور امت مسلمہ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ صورتحال کو کس کی ماں پر اور کس کے ذریعے کس طرف لے جایا جا رہا ہے. اور یقینی طور پر اس وقت نہ تو سنی کا کوئی مسئلہ ہے نہ شیعہ کا مسئلہ ہے، البتہ اسے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن عالم اسلام اور امت مسلمہ پوری طرح سے بیدار ہے اور جانتی ہے کہ یہ صرف اور صرف دشمنان اسلام اور استکباری طاقتوں کی چال ہے، اور اس میں اگر کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے تو صرف اسلام دشمن قوتوں کو اور صہیونیوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. لہذا ہوشیار، بیدار اور متحد رہنے کی ضرورت ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.